مومنین اکرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارک حجرات کی تفسیر کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ آج اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. گرچہ سورہ مبارک حجرات کی تقریباً ہم نے آدھی آیات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا اور باقی تک نہیں پہنچ سکے، جبکہ آنے والی جو آیات ہیں ان میں اسلامی معاشرے کے حوالے سے بہت اہم احکامات ہیں کہ جن کی طرف پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے موضوع کو سمیٹ کر اور اہم ترین چیزیں آپ کی خدمت میں آج پیش کر کے گفتگو کسی منطقی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، روز وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی تھا، اور شب جمعہ بھی ہے. اپنے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہوئے اس بارگاہ کے جتنے بھی منتظمین دنیا سے جا چکے، اس کو بنانے والے، چلانے والے، موجودہ جتنے بھی منتظمین ہیں، ان سب کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، خصوصاً اس سلسلہ دروس کو برپا کرنے والے جتنے بھی افراد، خصوصاً ہمارے برادر بزرگوار مخمور حسین صاحب کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں، شہداء ملت اسلامیہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، میں آپ تمام سامعین کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے ان ایام میں اپنی شرکت کے ذریعے سے قرآن فہمی، قرآن کے ساتھ اونس، قرآن سے اس تعلق کے اس سارے سلسلے کو اپنے وجود سے رونق بخشی اور اس سلسلے کو جاری رکھنے میں کسی بھی طرح سے شرکت فرما کر یا کسی بھی عنوان سے اس کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اجتماعی امور میں سورہ مبارک حجرات کے جو اسلامی طرز زندگی اور معاشرت کے اہم ترین قوانین کو ارشاد فرمایا، لہذا 11 نمبر آیت میں فرمایا یا ایہا الذین آمنو. میں نے ابتدا میں فرض آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں 18 آیات میں 6 مرتبہ پروردگار عالم نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے. اس کا واضح طور پر معنی یہ ہے کہ یہ ایمان کی کسی کیٹیگری پر یہ افراد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو منافق کہیں یا یہ کہیں کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ آگے چل کر اسی سورہ میں پروردگار کچھ افراد کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، بلکہ ابھی بھی اسلام ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. اسی سورہ میں پروردگار ارشاد فرمایا. اس کے مقابلے پر بار بار افراد کو یا ایہا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ بالآخر عین ممکن ہے کہ ایمان کا کوئی مرحلہ ان کے پاس ہو، لیکن اگر رعایت ادب نہیں کریں گے پیغمبر کے مقابلے پر، خدا کے مقابلے پر، معصوم کے مقابلے پر، تو سارے اعمال ضائع بھی ہو جائیں گے. اسی طرح سے وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو مومن معاشرہ کہہ رہا ہے، ایمانی معاشرہ کہہ رہا ہے، اس کا ایک اہم ترین اصل کیا ہونی چاہیے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا سوشل اور کلیکٹیو بیہیویئر ہونا چاہیے. فرمایا اے صاحبان ایمان، صاحبان ایمان، لا یسخر قوم من قوم. اب یہاں پر قوم سے مراد یقیناً گروہ ہے، اس لیے کہ قوم آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گروہ سے لے کر بڑے سے بڑے گروہ پر صدق کرتا ہے. لہذا چونکہ اس میں عمومیت زیادہ ہے لفظ قوم میں، لہذا ہر لیول کا گروہ شامل کیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثلا قبیلے کا لفظ استعمال کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ مراد ہے، قوم مراد نہیں ہے. اگر عشیرے کا لفظ استعمال کرتا تو عشیرہ اور خاص ہو جاتا ہے قبیلے کے مقابلے پر. لہذا قوم کا لفظ چونکہ ایک عمومیت رکھتا ہے، لہذا ہر طرح کا گروہ. فرمایا اب اے ایمان والو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑا، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مسخرہ پن، کسی کا تمسخر اڑانا نہیں. قبلہ محترم موجود ہے، بزرگوار یہ جانتے ہیں کہ عربی میں قرآن میں اصولوں میں سے ایک اصل کیا ہے کہ اگر کہیں پر نہیں وارد ہوتی ہے، خدا کسی چیز سے منع کر دے تو اس کا اصل ظہور حرمت میں، مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے. لہذا جہاں پر تاکیدات شدید ہو جائیں اور کوئی اور قرینہ نہ ہو تو حتماً حرام ہے. اب یعنی اللہ تبارک و تعالی اسلامی معاشرے کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ، اب یہ گروہی سطح پر بھی نہیں ہونا چاہیے. مثلا ہمارے ہاں یہ عام طور پر مرحلہ ہے کہ کسی ایک گروہ، کسی ایک قوم کو ہم عام طور پر تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں. تو اگر صاحب ایمان ہو تو تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ وجہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرماتا ہے کہ عسى ان یکونوا خیرا منہن، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. اسی طرح سے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اب یہ الگ الگ قوم میں خواتین شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ خواتین کو الگ سے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعی امور میں مذکر کا استعمال چونکہ زیادہ ہے، البتہ اس کی اپنی وجوہات ہیں. مثلا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، بھی اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو وہ بھی مردوں کا صیغہ ہے. یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مثلا متقین کا لفظ استعمال کیا، ساجدین کا لفظ استعمال کیا، یہ سارے مذکر کے صیغے ہیں. اب یہاں پر ہر جگہ پر جو مذکر کا صیغہ استعمال کیا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواتین نہیں ہیں. عام طور پر اغلب کیفیت کو اور حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مذکر کے صیغے استعمال کیے. جماعت منظور ہے، اس میں سب شامل ہیں، لیکن یہاں پر آ کر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ مسائل جداگانہ طور پر خواتین میں ایک الگ کیفیت رکھتے ہیں. یعنی خواتین کی اپنی، جس کو آپ کے ہاں ہمارے ہاں عام طور پر گوسپس کہا جاتا ہے، جو خواتین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں، اس کی اپنی پوری ایک داستان ہے. یہ پورا ایک سائیکولوجیکل بیہیویئر اور سوشولوجیکل بیہیویئر بھی ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی معاشرت میں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کی معاشرت زیادہ ہے، ان کا لوگوں میں آنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، تو اس سے خواتین مبرہ نہیں. خواتین کی اپنی معاشرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً فرما رہا ہے کہ خبردار، خواتین کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کو کچھ خواتین کا مذاق اڑایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ وہی لہب و لہجہ استعمال فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. تو اب یہ تمسخر ہر لیول کا ہو سکتا ہے. قرآن واضح طور پہ نہیں فرما رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر مثلا کسی ایک خاص قوم کو تمسخر کے انداز میں، عام طور پہ یہ بیہیویئر ہے. مثلا پٹھان قوم کے لوگوں کو ہم عام طور پہ تمسخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں. اگر ایک جہد سے دیکھا جائے تو بہت سارے قوموں سے بہت زیادہ بہتر اور افضل ہیں. ہم نے اپنے سٹینڈرڈز بنا کر یا اپنی چیزیں بنا کر یا ان کے لب و لہجے پر ہنسنا، لب و لہجے پر ہنسنا، اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے. اگر اس کے مقابلے پر وہ قوم بہت ساری صفات خوب رکھتی ہے تو ہمارے ہنسنے سے اس قوم کی حیثیت میں کوئی کمی نہ، ہمارے مثلا زبان کے صاف ہونے سے ہمارے اندر کوئی فضیلت پیدا ہو جائے. لہذا مثلا جس قوم کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں اس کے اندر مثلا عام طور پر ہی آپ جا کر دیکھیں آپ کو پٹھانوں میں فقیر نہیں ملے گا, عام طور پر گداگر نہیں ملے گا, عام طور پر محنتی لوگ ہیں, محنت سے جی نہیں چراتے, سخت سے سخت کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, محنت کو آر نہیں سمجھتے, یہ ساری چیزیں جو پسندیدہ ہیں, یہ مسائل ہیں. میں جرأت کر رہا ہوں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنے پر لیکن مجبور ہوں. پچھلے دنوں پاک کراچی شہر میں ایک شخص نے بچوں کو زہر دے دیا, بیوی کو زہر دے دیا, خود بھی خودکشی کر لی. میں اس کی مجبوری یا اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں اپنی لیکن قوم کا ایک عام مزاج بتانے کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں, یہ جو کیس ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ واقعاً اس قدر مجبور ہو گیا ہو, ہمیں اس کے حالات نہیں پتہ, یہ ٹھیک ہے یہ کہ خدا اور بندے کا. لیکن بہت سارے مراحل ہمیں عام طور پر دیکھنے کو ایسے ملتے ہیں کہ جوانوں کو کہو کہ بھائی یہ کام کر لو, وہ کام کو حقارت سے دیکھیں گے. عام طور پر مہاجروں میں اس طرح کی بیماری زیادہ ہے, ان کو کہو بھائی مرغی کی دکان لگا لو, میں کوئی قصائی ہوں, مگر قصائی انسان نہیں ہوتا. سکھو بھائی آپ مثلا سبزی کی دکان لگا لو, میں کوئی سبزی بیچنے والا, کیا ہو پھر تم, کیا بننا چاہتے ہو؟ یہی آدمی اس کو جو ہے وہ کسی اور کمپنی میں صرف جاب کے نام پر یہی سارے کام کرا لو, خوشی سے کر لے گا. پھر اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں قصائی ہوں یا نہیں ہوں, سبزی بیچنے والا ہوں یا نہیں, جاب کے نام پر اسے جو مرضی کرا لو. ہمارے ہاں بعض کیسز ایسے بھی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر, میں پھر سے دوہرا ہوں کہ میں کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں ایک عمومی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا, کہ کوئی شخص ایک طرف اس انتہا کو پہنچ رہا ہو اور باہر دوسری طرف اس نے ناک اپنی اتنی اونچی رکھی ہو, میں ہوٹل پہ کام نہیں کر سکتا, میں گوشت کی دکان نہیں چلا سکتا, میں ٹھیلا نہیں لگا سکتا, تو آپ کا یہ عذر عند اللہ اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں سلوک اس کے لیے معذور ہے؟ خدا کے سامنے آپ کا یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا, میں نے ریڑھی نہیں چلائی, میں نے دکان نہیں لگائی, مجھے دکان میں کام کرتے ہوئے عیب اور آر محسوس ہوتا ہے؟ اور میں کئی بار اس بات کو دہرا چکا ہوں, آج پھر یہاں دہرا ہوں, گلگت بلتستان میں جا کر عام طور پر میں پوچھا کیا مسئلہ ہے, مسائل ہے, کہا جی یہ بچے پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے کے بعد نوکری کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. میں تعجب کرتا ہوں, کراچی میں جا کر دیکھیں یہی بچے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں, دکانوں میں کام کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہاں پہ کن کن شعبات جات میں لگے. اپنے شہر میں اپنے علاقے میں دکان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, کوئی ایم اے کر کے دکان چلانا مگر حرام ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی, یہ کون سا اسلام ہے؟ پھر آپ خدا سے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ جی مجھے رزق نہیں مل رہا, میرے پتر وہ جس کو آپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس گڑی بڑی گاڑی ہے, وہ کام کو حقیر نہیں سمجھتا. تم جب تک کام کو حقیر سمجھتے رہو گے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ تضادات ہیں, یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, دین میں کوئی معیار نہیں ہے. یہ جب قصائی ہو کر ایک نبی کا ہمسایہ ہو سکتا ہے تو میری سیادت مجھے کہاں لے کر جائے گی اگر میں اپنی حرکتوں سے جنت میں پہنچنے کے قابل نہ بن سکوں؟ پھر میرے کام آئے گی سیادت ہی ہے. یہ جو میں نے اپنے لیے چیز رکھی ہوئی ہے یہ دین کی انا تو نہیں ہے, یہ دینی غیرت تو نہیں ہے, دین نہیں مانتا اس کو, خدا نہیں مانتا اس کو, یہ ہمارے بنائی ہوئی چیز ہے. لوگ برا کہیں گے, یہ جن کا تم خیال کر رہے ہو کہ برا کہیں گے, جب تمہارے بچے بھوکا مر رہے ہوتے ہیں یا کہ تمہیں کھانا دیتے ہیں نہیں دیتے آگے کھانا, تو پھر ان کے لیے کیوں مر رہے ہو تم, کہتے رہے. یہ جو ہم نے بعض چیزیں خود سے پال لی ہیں, دین ان چیزوں کو نہیں پہچانتا. لہذا اب بہت ساری قومیں اس اعتبار سے ہم سے ہزار گنا بہتر ہیں, ہم صرف بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. دین واضح طور پر منع کر, اب یہ مذاق ہر اعتبار سے ہے. لہذا یہ جو ہم نے عام طور پر جوک بنا لیے ہیں مختلف قوموں کے, ان کے متعلق ہم عام طور پر یہ بات کرتے ہیں, خدا اس عمل کو پسند نہیں کرتا. خدا کے لیے اگر مومن ہیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گروہ میں فلاں گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں فلاں گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے اس طرح کے مسائل بے تحاشا دیکھے ہیں. یہ ہمارے آپ کے مسئلے ہیں, مطلب ایک ہی علاقہ ہے پارا چنار, دو الگ الگ قومیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, لیکن کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیہیویئر دین کا بیہیویئر نہیں ہے. کراچی میں آپ آ جائیں, سندھی مہاجر قسم کی چڑھائی, کہیں کچھ اور, یہ خدا ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح سے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. لمز عربی میں عیب جوئی کو کہتے ہیں. لمزا اور حمزا یہ دو لفظ سورہ مبارکہ حمزا میں استعمال ہوئے. لمزا چہرے پر آ کر کسی کے ساتھ اس کی عیب جوئی کرنا, حمزا اس عیب کو پشت سر اس کے پیچھے نکالنا, دونوں کے لیے ہی تباہی. ادھر کہیں فرمائیے یہاں پر نہیں وارد ہوئی ہے. کیڑے کانٹے نکالنا ہر ایک کے کام ہے. یہ ہمارے یہاں کامن بیہیویئر ہے یا نہیں؟ اپنے علاوہ ہمیں ہر آدمی کا کام غلط نظر آتا ہے. منع کیا دین نے اس بات سے, مت نکالو عیب کسی کے. خوب عیب نہ نکالنے کا مطلب آیا ہے پازیٹو کرٹیسزم بھی نہیں ہے. نہیں, پازیٹو کرٹیسزم بالکل الگ بات ہے. پازیٹو کرٹیسزم ہمیشہ یاد رکھیے گا سولوشن کے ساتھ ہوتا ہے. جو بغیر سولوشن کے ہو وہ عیب جوئی. آپ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر دین پازیٹو کرٹیسزم کو, مثبت تنقید کو اجازت دیتا ہے, کہاں نہیں دیتا. کی کیا ہے وہ تنقید جو اصلاح کے ساتھ ہو, سولوشنز دے رہی ہو, وہ کرٹیسزم جائز ہے. لیکن جہاں صرف تنقید برائے تنقید ہے یہ عیب جوئی. حد فاصل واضح. لہذا دین کبھی بھی اصلاح کا راستہ نہیں روکتا, لیکن اصلاح کی خاطر ہو, نہ کہ صرف کسی کو تنقید کرنا, اس کو نیچا دکھانے اور اس کے اندر عیب نکالنے کے اعتبار سے. ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو. پھر ارشاد فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد بدترین کام ہے یہ کہ کسی کے برے نام رکھے جائیں. اب یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سارے اب ہم جوانی کے دور سے, اسکول کے دور سے, یہ ہمارے لیے ایک شغل ہوتا ہے. اس کا یہ نام رکھ دو, اس کا وہ نام رکھ دو, اس کو اس نام سے پکار لو, اس کو اس نام سے پکار لو. یہ امور پسندیدہ نہیں ہے. ہم عام تو یہ ہمارے کامن بیہیویئرز ہیں. دین نہیں پسند کرتا اس کو. خب اس کے اجتماع ان تمام معاملات میں اگر آپ دیکھیں, کسی قوم کا تمسخر اڑانا, کسی کو برے القابات سے یاد کرنا, کسی کی عیب جوئی کرنا, یہ تمام کے تمام وہ امور ہیں کہ جو قوم کے اندر اختلاف, افتراق اور بدزنی کو ایجاد کرتے ہیں. ان کا بلا, یعنی اگر ہم اپنا بیہیویئر یہ بنائیں, اپنے آپ کو مجبور کریں اس بات پر کہ نہیں میں نے کسی کے لیے برا لقب استعمال نہیں کرنا, میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا, سختی کے ساتھ کہا نہیں ہے, حرام ہے یہ کرنا. اب اگر ہم اس چیز کی حرمت کو سمجھتے ہوئے ان سے, اب یہ وہ سارے کے سارے گناہ عام طور پہ کیا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مولانا رزق میں برکت نہیں ہے, ہم تو کوئی ایسا گناہ نہیں کرتے. یہ جو آپ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں مگر یہ حرام نہیں ہے, مگر یہ جو آپ لوگوں کے اوپر ٹیڑھے القابات, عجیب و غریب ان کے لیے القابات نکالتے ہیں, یہ مگر گناہ نہیں ہے. یہ جو عیب جوئی ہم صبح شام لوگوں کے اندر کرتے پھرتے ہیں, ہے ہمارے اندر اتنا حوصلہ کہ ہم کسی کے کام کو پازیٹو انداز سے بھی دیکھ سکیں؟ آپ کو یہ کام کر کے دیکھ لیں اجتماعی سطح پر. حتیٰ یہ ہمارے ہم یہ مصیبتیں ہیں. میں حامی نہیں ہوں, لیکن ہمارا مثلاً ایک بندہ جو سوشل سطح پر اس وقت کچھ کام انجام دے رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے متعلق. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہمارے کسی دور کے رشتہ دار کا, یا ہم نے چلتے پھرتے کسی کے زبان سے سنا ہوگا کہ میرا کام نہیں ہوا, اور وہاں سے ہم شروع کر دیں گے بدگوئیاں کرنا. یہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، یہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو جو بھی کر رہا ہے آپ کیا کرو؟ آپ میں سے کسی کے پاس بھی بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، پوچھا میں نے بات سے، میں نے کہا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت کا نہیں؟ ثبوت تو نہیں ہے، تو آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہو؟ بغیر ثبوت کے بہتان ہے، غیبت ہے، دونوں حرام ہیں. آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کیا اچھا ثبوت ہو تو پھر کیا اجازت ہے؟ نہیں تب بھی اجازت نہیں ہے. اسلامی معاشرتی آداب میں اگر آپ کے پاس کسی کے متعلق حتیٰ ثبوت بھی آ جائے تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں کھڑے ہو کر صرف وہ آدمی کے جو علالاً فسق و فجور کا اعلانیہ طور پر مرتکب ہوتا ہو، فسق و فجور کا یہ واحد شخص ہے کہ جس کے متعلق آپ معاشرے میں کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. بس اگر کوئی شخص چھپ کر شراب پیتا ہو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کر اس کے متعلق بات کریں. آسان نہیں ہے اتنا، یہ ہمیں کسی کا کوئی عیب پتہ لگ جائے پھر آپ دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں ذرا سا پتہ لگ جائے کان میں پھر آپ دیکھیں ہم کیسے پھیلاتے پھرتے ہیں. اسی طرح سے عیب جوئی یہ ہمارا فیورٹ کام ہے، بیٹھے بیٹھے ہم نے کرنا کیا ہے؟ عیب نکالنا. کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار. پھر دوسری جگہ پہ فرما رہا ہے سورہ حمزہ میں ویل لکل حمزہ لمزہ، ہر عیب جو کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تباہی ہو. ویل کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کو ویل کہا گیا. جنت کے خواب ہم ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بنی ہے ہمارے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ازلفت للمتقین، اللہ نے بہشت کو سجایا ہے متقی کے لیے. میں حرام کام کر کے، گناہ کبیرہ کر کے اس خوش فہمی میں ہوں کہ میں جنت میں پہنچوں گا. علی امام المتقین ہیں. گناہگاروں کے ہیں امام گناہگاروں کے؟ امام المسیئین نعوذ باللہ من ذالک ہیں؟ نہیں ہیں. امام العاصین ہیں؟ نہیں ہیں. ہم اس خوش فہمی میں کہ ہمارے میں ہوں متقی تو مجھے کہنے کا حق ہے، نہیں ہوں تو پھر شاہ فرما وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب تمہیں بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا، اب بھی اگر تم توبہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم ہی یہ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ ظالم. اور ظالم اگر اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دے تو پھر آگے کا مرحلہ ہے واللہ لا یہد القوم الظالمین، اگر نہیں چھوڑو گے یہ کام تو پھر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ حتیٰ خدا ہدایت کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے. کس نے کہا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ پڑھنے کا مطلب قبول تو ہونا تو نہیں ہے. آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کا معنی قبول ہونا ہے یا نہیں ہے؟ قبول ہونے کا معنی نہیں ہے. اسی طرح سب غور کیجئے گا، 12 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار پھر ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. کنٹینیوٹی ہے، برے آرم القاب نہ کرو، عیب جویاں نہ کرو. پھر کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو تم ہر وقت گمان لگاتے رہتے ہو، آئیڈیا لگاتے رہتے ہو، اجتناب کرو اسے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اکثر گمان گناہ ہیں. لہذا یاد رکھے گا، جب تک آپ کو بعض مسائل میں یقین حاصل نہ ہو حتیٰ اپنے خیال کے دائرے میں مت آنے دیں چیزوں کو. آپ نے کسی مومن کو دیکھ لیا، اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو کہ شاید شراب کی ہو سکتی ہے، حتیٰ اگر آپ کو جا کر پتہ بھی لگ جائے کہ یہ واقعاً شراب کی بوتل ہے، حتیٰ اگر آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ واقعاً اس کے اندر شراب ہے، تب بھی بدگمانی نہ ہو. یہاں پر جو زن سے خاص طور پر مراد ہے وہ حسن زن نہیں ہے، اجتناب قرینہ ہے کس چیز کے اوپر؟ بدزنی. لیکن یہاں پر اگر ہم بدزنی کا معنی نہ بھی لیں، زن سے مراد در مقابل یقین ہے. مومن کے بارے میں جب تک یقین کے مرحلے میں داخل مت ہو، البتہ اس آیت سے جو استنباط ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف مومنین کے بارے میں نہیں ہے، بطور کل یہ ہے، جب تک کسی معاملے میں یقین کی منزل پر نہ آؤ، حتیٰ اپنے گمان کے دائرے میں چیزوں کو مت لانے دو. فسادت کیا کرنی ہم نے؟ کوئی چیز دیکھنے کے بعد جیسے ہی ذہن میں کوئی خیال آئے، اس خیال کا راستہ وہیں روکو. کیوں؟ آپ نے اس خیال کا راستہ نہیں روکا، وہ آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا جس میں سوائے گناہ کے کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آتی. پہلا مرحلہ یہ. آپ یہ کہیں میرا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں اس کے ہاتھ میں، میرا کیا کام ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پولیس بنایا ہے، اس کے اعمال کا حصہ مجھ سے پوچھے گا. یہ امر بالمعروف نہیں اور منکر کا ٹھیکہ تمہیں دیا ہوا ہے؟ نہیں دیا ہوا بھائی. لہذا زن گمان ان چیزوں سے پرہیز کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے پرہیز کریں. ولا تجسسوا. اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا؟ ایک تو ہے گمان، بوتل لے کر گھر گیا، جھانک کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے. تمہارا کیا کام ہے جھانک کر دیکھوں؟ پتا تو کرو کیا ہو رہا ہے. کیوں پتا کرو؟ آپ کا کیا کام ہے پتا کرو سے؟ ان کے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے، بھائی آنے دو پیسہ. آپ مگر ایف آئی اے ہو، کیا ہوا آپ کا کیا کام ہے؟ البتہ میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ایف آئی اے والوں کو بھی آیت بھیجنی چاہیے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جاسوسیاں کرو. اب جاسوسی کی بھی دین میں سرحد ہے، مثلا عام مومنین کے یہ مسائل ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن فقہا سے علماء سے اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اب بہرحال ایسا نہیں کرتے، میں صرف ازراہ مذاق میں نے بات کہی ہے. ایسے اداروں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن عام طور پر عام انسانوں کے لیے آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی جاسوسیاں کرتے پھریں. حرام ہے یہ چیزیں کہ آپ کسی کے معاملات میں ٹوہ لیں. اور بعض اوقات ہم اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، کیا ذرا دیکھ کیا. وہ کیوں دیکھ کیا؟ آپ کیا کیا کام ہے؟ اگر سامنے والے نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا ہے، یا آپ کو واقعاً یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ایمرجنسی پیش آئی ہے، جاسوسی کرنے کی ضرورت. ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ. لہذا دوسروں کے معاملات میں ٹوہ لینا، بلا وجہ جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں. پھر یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو بظاہر قرآن کریم کی سخت ترین آیات میں سے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، آیا تم میں سے کوئی ہے جو دوست رکھتا ہو اس بات کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنے بہت سارے جاسوسی، مسخرہ پن، عیب جوئی، بدگمانی، ان سب کے درمیان میں غیبت کو لیکن اللہ نے کس جگہ تک پہنچایا ہے؟ اس کے اس اثر روحانی کو. یہ جو مثال ہے یہ غیبت کے آثار ہیں، اور یقیناً اس آثار کی سنگینی خدا کے نزدیک اس لیول پر ہے کہ اس نے چاہا ہے کہ اپنے بندوں کو بیان کرے کہ دیکھو یہ غیبت کتنا سنگین عمل ہے. تمہارا کسی کی غیبت کرنا گویا کوئی اپنے ہی بھائی کی مردہ جسم اور لاش کو کھائے، اس کا گوشت کھائے. یعنی انسان صرف تصور کرنے بیٹھ جائے تو دل میں نفرت کا اور تنفر کا ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا اس کیفیت کو. اب جہاں غیبت آ رہی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم جس چیز کو سوچ نہیں رہے روحانی اعتبار سے، گویا یہی کام کر رہے ہو، چاہے اس کا ظہور تمہیں محسوس نہیں ہو رہا. اب اس سے زیادہ سخت مرحلہ کوئی بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا. لیکن ہمارا فیوریٹ کام کیا ہے؟ فیوریٹ کام ہے یہ ہمارا. اب آپ ایک شخص کے بارے میں تصور کریں کہ جو خدا نہ خواستہ اس قدر قسی القلب اور اس قدر پست ہو جائے, ہم تصور کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی حیوان کے بارے میں بھی تصور کریں تو اس سے بھی ہمیں تنفر آئے. حیوان بھی یہ کام نہیں کرتے کہ اپنے ہی بھائی, اپنے ہی نسل کو, اس کی میت کو کھا جائیں. تو اگر ہم کر رہے ہیں یہی کام تو اس کے بعد کیا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو حتی انسان بھی تصور کریں؟ اب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں, اتنے گناہوں میں اللہ نے غیبت کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا اور ہمارے ہاں فیوریٹ مشغلہ کیا ہے؟ میں اب اس مقام پر نہیں ہوں, غیبت کے اوپر علماء نے پورے پورے رسالے لکھے ہیں, اس کے آثار, اس کے نقصانات, اس کے اوپر روایتیں. اتنا سخت لہن استعمال کرنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو مومن کہنے والا اگر غیبت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو ایمان ہے کہاں؟ ہمارے نزدیک لیکن یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جب بات اتنا سخت بات کہنے کے باوجود بھی کوئی پلٹ کر یہ کہ مولانا کیا کرے, مزہ بہت آتا ہے. یعنی اپنے بھائی کا گوشت کھانا اتنا مزیدار ہے آپ کے لیے تو پھر اپنے آپ کو انسان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم نے عام طور پر اپنا مشغلہ کیا بنایا, کیا کریں تفصیلی بحث ہے, لیکن کی دے رہا ہوں آپ کو غیبت سے بچنے کی عادت بنائے. تھرڈ پرسن کا صیغہ اپنی زندگی سے نکال دیں, وہ کی بات نہ کریں, یا میں کی بات کریں یا تم کی بات کریں. اصول بنا لیں اپنے گھر کے اندر, جس سے بھی بات کر رہے ہیں جیسے ہی وہ اور اس کا صیغہ استعمال ہونا شروع ہو جائے ہاتھ جوڑ کر کے مہربانی, یا اپنی بات کرو یا میری بات کرو بس, کیونکہ جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ڈسکس کرنے سے واحد مورد جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ اصلاح یا مشورت کا ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اپنی زندگی سے تھرڈ پرسن کا صیغہ نکال دیں, اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کو مشورے کے نام سے یا کسی کی غیبت کو اصلاح کے نام سے انجام دینا شروع کر دیں. شریعت کو گھمائیں گے تو شریعت ہمیں گھما دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. ان اللہ التواب الرحیم, بتحقیق اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. یا ایہا الناس ان خلقناکم من ذکر او وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا ہے, اس سے زیادہ یعنی کوئی بھی اسپیشل نہیں خلق ہوا, سب کی خلقت کا سسٹم ایک ہی ہے. اور وجعلناکم شعوبا, تمہیں ہم نے مختلف شعب, مختلف گروہ اور قبائل میں ہم نے قرار دیا. یہ جو تمہارے قبیلے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں, کس لیے؟ لتعارفوا, صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. لہذا قبیلہ, شعب اور گروہ اگر اس سے اوپر نکلنے لگے یہیں سے اسلامی حدود سے ٹکراؤ شروع ہو جائے. لہذا قبیلہ پرستی اس اعتبار سے کہ وہ آپ کی پہچان, یا یہ کہ بعض موارد میں آپ کہیں یہ کہیں کہ چونکہ اس بات کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ نیکی کو الاقرب فالاقرب کے قانون کے ساتھ چلائیں, نیکی کرنی ہے تو پہلے نزدیکی افراد کو دیکھیں, یہاں تک قبیلہ پرستی کا لفظ استعمال کرو, یعنی یہاں پر قبیلے کو امپورٹنس دینا صحیح ہے. لیکن جیسے ہی اس حد سے باہر نکلے گا یہ قبیلہ بت بن جاتا ہے دین کے مقابلے پر, توحید کے مقابلے پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لکھنؤ کا ہے, وہ امروہے کا ہے, وہ پتہ نہیں جارچے کا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں کا ہے, یہ صرف اگر پہچان کی حد تک ہے تو صحیح ہے. اگر پہچان سے ذرا سا اوپر جا رہی ہے تو یہ وہ بت ہے کہ جو انسان کو توحید کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بات یہ کہ اللہ کے نزدیک صاحب کرامت اور عزت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر, اور اللہ بہت اچھی طرح سے جاننے والا اور خبر رہا. معلوم ہے پروردگار, تو چونکہ پروردگار جانتا ہے لہذا تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اونچا سمجھنا, لہذا واحد سیادت اللہ کے نزدیک, واحد کرامت اللہ کے نزدیک, شرافت تقوی کی بنا. اگر یہ تقوی, یہ پرہیزگاری, یہ انسان کے اندر تمام کی تمام صفات حمیدہ یہ اب موجود ہوں ایمان اور اسلام آنے کے بعد, تو ایک مرحلہ ہے. لیکن ابھی اسلام کی تعلیمات نہ آئی ہوں اور کوئی اپنے زمانے میں, یعنی وہ دور, دور جاہلیت, اس کے اندر کوئی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو, زکیہ کے لقب سے مشہور ہو, سیدہ کے لقب سے مشہور ہو, یہ کرامت ہے, یہ کرامت نفسانی ہے. ابھی جہاں دنیا بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے, جہاں پر یہ ساری کی ساری بری صفات افتخار کا باعث بنی ہوئی ہوں, جہاں پر انسان کی بے راہ روی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہو, اس معاشرے کے اندر اگر کوئی ذات اس مقام پر ہے تو وہ ذات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. چند ایک مقام صرف عرض کروں گا اس اعتبار سے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی شام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شام غربت, اس لیے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جتنی بڑی دفاع نبوت, مدافع نبوت و ولایت ہیں, اور تاریخ نے جس طریقے سے بیان کیا, تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ, ان سے جو ربط ہے بی بی کا وہ اتنا ہی قوی. لیکن اپنی کم سنی کے 3 سال جناب سیدہ نے اپنی ماں کے ساتھ اس سختی میں گزارے ہیں جسے شعبہ بتایا, اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے کتنا سخت ہوگا. اس لیے کہ پیغمبر سے تو بہرحال آپ جانتی ہیں کہ یہ جو بچی اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ کوئی عام بچی نہیں ہے, جس کا نور زمین پر لانے کے لیے پیغمبر معراج پر جائے. غور کیجئے گا, یہ مراتب ہیں, کبھی موقع ملے تو عرض کروں کہ نور جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ واحد نور ہے کہ جسے اللہ نے پشت حضرت آدم میں قرار نہیں دیا, یہ واحد نور ہے جو اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں قرار نہیں پایا ہے, بلکہ یہ عرش پر محفوظ رہا ہے جب تک کہ پیغمبر دنیا میں آ نہیں گئے, اور پھر پیغمبر کے دنیا میں آنے کے بعد, بعثت ہو جانے کے بعد بھی پروردگار نے جب تک پیغمبر کو معراج عطا نہیں کیے یہ نور عرش پر آئے. اور معراج کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس معراج پر بلا کر اللہ, لہذا روایت شیعہ سنی دونوں منابع نے نقل کی, سیب لے کر آتے ہیں آدھا خود کھاتے ہیں آدھا جن, یہ سب تماثیل ہیں. بس ایک مقام کہوں گا کہ جو نور عرش سے فرش پر آنے کے لیے صلب خاتم النبیین چاہتا ہو وہ پھر کسی عام رحم میں قرار پا بھی نہیں سکتا. یعنی وہ نور جو کہ زمین پر آنے کے لیے اگر صلب خاتم النبیین کا متقاضی ہے, تو جب صلب خاتم النبیین سے منتقل ہو کر کسی رحم میں آئے گا تو وہ رحم مطہر کم از کم اس کا مرتبہ کفیت میں وہی ہونا چاہیے جو صلب خاتم النبیین کا ہے. لہٰذا پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی اور شادی نہ کر کے یہ بتایا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کفیت خاتم النبیین رکھتی ہیں, عام خاتون نہیں ہیں. اور آپ جانتی ہیں اسرار نبوت سے واقف ہے. کیوں؟ پیغمبر جب کسی کو نہیں بتا رہے تو خدیجۃ الکبریٰ کو بتا رہے ہیں. لہذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ جانتی ہیں کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے, لیکن اب اس بچی کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ شاب ابو طالب میں موجود ہیں, تو جتنی تکلیفیں محسوس ہو رہی ہیں بی بی کو وہ دو گنا ہیں. اس لیے کہ اپنی بھوک کو تو سیدہ برداشت کر سکتی ہے, سیدۃ النساء العالمین کی بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرے. لہذا مجھے نہیں معلوم, لیکن شاید, حالانکہ خود سیدۃ النساء ہیں اپنے زمانے کی, لیکن جو گوشت گود میں ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. خود سیدہ خدیجہ کی بھی سیدہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں. لہٰذا بی بی نے یقیناً اس دور میں اپنے آپ کو ڈھال بنایا ہوگا اس سیدہ کی حفاظت. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ شاب ابو طالب کے بعد اس قدر نحیف ہوئی کہ پھر بالآخر دم دمے وفات تک پہنچا اور دنیا سے جاتے ہوئے تب بھی مانگ نہیں رہی پیغمبر سے کچھ, آرزو صرف اتنی ہے کہ اپنے ساتھ خوشبو لباس خاتم النبیین کو لے کر جائیں. لہذا وہ بات کی ہے کہ جس سے حضرت ماورا ہیں, فرمایا کہ مجھے آخرت کی قبر کی فکر ہے, تو یہ جملہ نکلنا تھا وہاں سے اللہ نے اپنا سلام بھجوایا ہے, جناب جبرائیل نے سلام بھجوایا ہے, پھر پیغمبر نے اپنی آبا اور چادر دی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو. لیکن اگر جاتے جاتے بی بی کوئی فرمائش کر کے گئی ہے پیغمبر اکرم سے, تو ایک فرمائش ہے, وہ فرمائش یہ ہے, یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی سیدہ کا خیال رکھنا. یقیناً پیغمبر نے اس فرمائش کو اپنے لیے اصول بنایا ہے, جتنا خیال رکھ سکتے تھے پیغمبر نے رکھا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی آنکھ بند ہونا تھی, یہ امت آپ کی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی امانت کے دروازے پر آگ لے کر آ گئی. ارے سیدت النساء خدیجۃ الکبریٰ, پیغمبر جس بیٹی کے لیے یہ کہہ گئے کہ اس کا خیال رکھنا, اسے در و دیوار کے درمیان اس طرح سے کچلا, پہلو شکستہ ہو گیا, محسن ساقط ہو کر شہید. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, بار الہ منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع زام کی حفاظت فرما, طول عمر بابرکت عنایت فرما, صحت و سلامتی عنایت فرما. بالخصوص مولانا شہنشاہ نقوی صاحب علیم ہیں, بار الہ ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. دیگر جتنے بھی مریض مورد نظر ہیں بار الہ ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مؤمنین کو نصرت عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے عوام و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.